الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو علیک من نبی من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ حضرات، 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اس مناسبت سے یہاں گفتگو ہوئی اور تقریباً 3 جمعے کی نشستوں میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نہیں، ہمارے ہیں، ہم انہیں اب عیسائیوں سے زیادہ اون کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں کے نہیں، ہمارے ہیں، ہم انہیں زیادہ اون کرتے ہیں۔ اسی سے ذہن منتقل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو میں بالعموم کرسمس اور ایسٹر کے موقع پر کیا ہی کرتا ہوں، کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تفصیل کے ساتھ تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی بڑی عظمت، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کا لگ بھگ 10واں حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی 2 سورتیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات قرار دی جا سکتی ہیں، ایک سورت طٰہٰ 16ویں پارے میں اور دوسری سورت قصص 20ویں پارے میں۔ ان دونوں میں اسلوب کا ایک فرق ہے۔ سورت طٰہٰ کے اندر درمیان میں سے کہانی شروع کر دی گئی ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے آگ دیکھی، کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے مصر کی طرف واپس، اندھیری اور انتہائی یخ ٹھنڈی رات تھی اور وہ راستہ بھول گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اوپر پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں اور ڈائریکشن بھی لے کے آتا ہوں اپنی منزل کی۔ درمیان میں سے کہانی شروع ہو گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونیک اعزاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا، کلیم، جس سے کلام کیا جائے، کلیم اللہ، وہ خوش نصیب شخص جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب فرمایا، ان سے کہا جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر کہا کہ اس کو پھینکو، انہوں نے پھینکا، وہ اجدہا بن گیا۔ پھر کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، اور پھر کہا کہ نکالو، انہوں نے نکالا تو بالکل سفید تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ یہ میری 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پہلے سے ان کا مجرم ہوں, آل فرعون کا, میں نے ایک بندہ ان کا قتل کیا ہوا ہے, وہ تو جاتے ہی مجھے قتل کر دیں گے, مشن تو راستے میں رہ جائے گا, تو اللہ مجھے سپورٹ دے دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, تمہارا سوال مانا جاتا ہے, جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں دیا جاتا ہے. اور وہاں فرمایا وَلْقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى, ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا. اور پھر وہ کہانی شروع کر دی کہ جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا, اس کو وحی کی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو, اور پھر یوں سمجھے کہ حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہانی شروع ہو گئی. سورۃ قصص میں اس کے برعکس انداز ہے. اس کا آغاز میں نے ابتدائی آیات آپ کو سنائی ہیں, توسیم میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح روشن کتاب کی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق, ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ, موسیٰ اور فرعون کی کہانی سچ سچ ٹھیک ٹھیک تحقیق کے ساتھ, لی قومی یومنون, ماننے والوں کے لیے. اس لیے کہ قریش نے جو سوال پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا, مختلف مواقع میں مختلف سوال ہوئے, کہ قرآن مجید میں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ مصر کیسے پہنچے تھے, اس کا جواب تو سورہ یوسف میں دے دیا, لیکن بحیثیت مجموعی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے, بنی اسرائیلی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اس کے دشمن بادشاہ کے محل میں کروائی, یہ سارا تذکرہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ جو ہے آپ کو ملے گا. تو فرمایا ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی کہانی ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں ماننے والوں کے لیے. یعنی قریش نے ماننا تو ہے نہیں, لیکن بہرحال اگر کوئی ماننا چاہے, واقعی لرن کرنا چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے تو پھر لیجیے. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ, یقیناً فرعون ملک میں چڑھائی کر رہا تھا, چڑھ رہا تھا یعنی ظلم ڈھا رہا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, اور اس نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا, جس کو ہم آج کی زبان میں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو نیچے کرو, کچھ کو اوپر کرو, جو اوپر ہوں وہ تمہارے احسان مند ہوں اور وہ تمہاری مدد کریں, اور جن کو تم نے دبایا ہے ان کو اور زیادہ دبا دیں. اچھا کیا کرتا تھا, یذبح ابناءہم, وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, ویستحیی نساءہم, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, یعنی جو میل ممبرز تھے ان کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. یہ کئی گنا ایک موو ہے. ایک تو یہ کہ جب جو مرد ہیں کام کرنے والے وہ مر جائیں گے, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, تو کثیر تعداد میں امراء کے گھروں میں کام کرنے کے لیے خواتین اویلیبل ہوں گی. مزید یہ کہ بیوائیں جو ہیں وہ جنسی جو تشدد ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ایک ایزی اویلیبل شے ہوتی ہے, کہ اس کا کوئی سپروائزر نہیں ہوتا اور اس کو تھوڑا سا ٹریک کر کے, ٹریپ کر کے جو ہے وہ اس سے برائی کے اندر جو ہے وہ ملوث کیا جا سکتا ہے. تیسرا, کسی قوم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس کے اگر مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتیں ہی عورتیں ہوں, تو پھر ان کے اندر کوئی جرت کا قرض نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کے سامنے کبھی کھڑے ہو کر بات بھی کر سکیں. لیکن غلاموں ہی کا طبقہ ہو بے شک, لیکن ان میں سے ہمیشہ یہ چنگاری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, جو آخر چین میں, روس میں کیا ہوا, جسے اقبال نے کہا کہ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. تو مرد ہے تو اس کے اندر وہ بہرحال مردانیت کا جوہر تو کتنا ہی دبا ہوا کیوں نہ ہو, وہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ذرا سی اس کو ہوا دی جائے تو وہ چنگاری جو ہے وہ آگ بن جاتی ہے. اور اگر ایسی سچویشن پیدا کی جائے تو پھر اس کے آگ بننے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد پیدا کرنے والے لوگوں میں سے تھا. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ کے جو زمین میں دبائے جا رہے ہیں ہم ان پر احسان کریں. اب مصر کی سرزمین میں اپریسڈ کون تھے؟ بنی اسرائیل. اور اپریسرز کون تھے دبانے والے؟ وہ آل فرعون تھے. تو ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں اپریس کیے جا رہے تھے. ونجعلہم ائمتن، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں امام بنائیں. بنی اسرائیل کی امامت پوری نو انسانی میں تورات ان کے پاس تھی، اور 2500 سال تک یہ بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کے نمائندے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کسی نے بھی لینی ہو تو بنی اسرائیل کے پاس آنے پہ مجبور تھا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں قائم مقام بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اسٹیبلش کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز کے جس سے وہ ڈر رہے تھے. فرعون کو یا خواب آئی، اس نے خواب دیکھا، یا کسی نجومی نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ بنے گا. اب فرعون نے، وہ ٹیپیکل بادشاہوں والی حرکت، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس نے فوجی بھیج دیے بنی اسرائیل کی بستی میں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور جہاں کوئی بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ ماں سے چھینتے تھے اور اس کو ذبح کر دیتے. گویا اس نے یہ اپنی طرف سے بندوبست کیا کہ نہ موسیٰ پیدا ہوگا، نہ موسیٰ زندہ رہے گا، نہ ہمارے تخت کے لیے کوئی خطرہ ہوگا. لیکن فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کو. اب وحی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، یعنی ہر وہ میسج جو فزیکل چینل سے نہ دیا جائے اس پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے. الہام بھی وحی ہے، دل میں براہ راست کو جب بات آ جائے وہ بھی وحی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے وہ بھی وحی ہے، کسی کو سچا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، وہ سب وحی کے چینلز ہیں جو اللہ تعالیٰ ان میں سے جو چاہے وہ استعمال کرتا رہا ہے، آج بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے. سچے خواب جو ہیں وہ آج بھی نظر آتے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک نہ ایک خواب سچا ضرور دیکھا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے ہمارے لیے کہ ایک وہ واقعہ کہ جو 10 سال بعد، 1 سال بعد، 20 سال بعد پیش آنے والا ہے، اس کا آپ نے ایک پری ویو دیکھ لیا. واٹس دا سورس آف دیٹ پری ویو؟ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، آج بھی نبوت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ سچا خواب دکھا دیتا ہے. بہرحال کس شور سے ہوا اس کی قرآن مجید نے وضاحت نہیں فرمائی، لیکن بہرحال کوئی فزیکل چینل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی. ان اردعیہ کہ وہ لازماً اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب ہی تھا، لیکن ایک یقین تھا کہ وہ سچا خواب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کو احساس دلا دیتا نا جس شخص کو کہ یہ ٹھیک ہے. خواب میں کیا دیکھا کہ وہ اپنے بچے موسیٰ کو دودھ پلا رہی ہیں خود، جبکہ وہاں سین کیا تھا کہ ادھر بچہ پیدا ہوتا تھا، فرعون کے فوجی آ کر چھینتے تھے اور ان کے سامنے، ماں کے سامنے ذبح کر دیتے، لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، وحی کی کہ انردی ہی کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی. فائزہ خفتی علیہ، اور جب تجھے ڈر لگے اس کے بارے میں، اندیشہ ہو کہ یہ کہیں فوجی مار نہ دیں، تو کیا کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو ڈال دینا دریا میں. یعنی انہوں نے ایک صندوق بنایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے بچے کو رکھ کر اوپر سے بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ بھی دکھائے ہوں, کہ یہ بھی دکھایا ہو کہ وہ اس کو دریا میں پھینک رہی ہیں, اور یہ بھی دکھا دیا ہو کہ وہ دودھ پلا رہی ہیں, یا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کان میں آواز آئی ہو کہ پھینک دو اس کو, اور ساتھ ہی خواب میں دکھا دیا ہو کہ تم اس کو دودھ پلاؤ گی, پلا رہی ہو. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کمپلائنس کی اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکشن کی. اور اس کے لیے یقین کا ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے کہ یہ آواز جو مجھے آئی تھی یہ میرے رب کی آواز تھی, یا جو خواب مجھے دکھایا گیا ہے یہ میرے رب کا خواب ہے جو اس نے مجھے دکھایا ہے. بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا. دریا کی ایک بے جو تھی وہ محل کے اندر سے ہو کے گزرتی تھی. حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک اور کام کیا کہ اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم ذرا اس کے پیچھے پیچھے رہو اور دیکھتی رہو ذرا فاصلے سے ہو کر, یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی تیرتی ہوئی چیز کے بالکل ساتھ ساتھ جا رہا ہو تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسی کی ہے, لیکن کہا کہ ذرا دور دور سے اسے دیکھتی رہنا اور ذرا اس کو فالو کرنا. وہ جو صندوق تھا وہ اب اس بے میں انٹر ہو گیا کہ جو بادشاہ کے محل میں سے گزرتی تھی, اور محل جو ملکہ جو تھی بادشاہ کی فرعون کی بیوی وہ باہر ذرا ریلیکس کر رہی تھی, اور اس نے دیکھا کہ وہ کوئی صندوق جا رہا ہے. اس نے اپنے غلاموں کو ملازموں سے کہا کہ وہ دیکھو کیا چیز جا رہی ہے پکڑ کے لاؤ, تو فوراً کسی نے غوطہ لگایا اور اس نے صندوق لا کے پیش کر دیا. ملکہ نے کہا کھولو. کھولا تو بچہ, تو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا عکس ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس ہو اور بچہ کسی کو پیارا نہ لگے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے لیے ارریزسٹیبل ہو گئے کہ وہ اس بچے کو پیار نہ کرے, اس کو گلے نہ لگائے. تو انہوں نے کہا کہ جی بے اولاد تھی اس وقت تک, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میں اڈاپٹ کروں گی. فرعون نے کہا کہ یہ کوئی اسرائیلی بچہ نہ ہو. ایک روایت ہے کہ انہیں فرعون کو غیرت دلائی کہ اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا بچے سے ڈرتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانی تھی اور کروانی بھی والدہ ہی سے تھی. ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ حضرت اب ایک بڑی ایمرجنسی کیفیت ہے ذہن میں لائیے گا کہ ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے. اب بچے کی جو ابتدائی ٹیک کیئر ہے اس پہ اہم ترین بات کیا ہے, کوئی فاسٹر مدر, کوئی دائی جو اسے دودھ پلائے. پورے ملک کی جو شہر کی دائیاں تھیں ان سب کو حاضر کیا گیا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا تھا بھوک کتنی لگی ہوئی ہوگی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کو منہ نہیں لگایا. اب ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ مال میں گھس گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے گھسائی ہے. وہ گھس گئی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ملکہ بی بی میں اگر اجازت دیں تو میں ایک ایسا گھرانہ آپ کو نہ بتا دوں بڑا صاف ستھرا, اور اس کی خاتون جو ہے وہ بڑی اچھی ٹیک کیئر کرے گی آپ کے بچے کی. انہوں نے کہا جا جا لے کے آؤ. اپنی والدہ کو لے کے وہاں پہنچ گئیں, اور جو ہی والدہ نے گود لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا بھی بند ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ بھی پینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جو جس چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہو گئی, اور جس چیز پر اس نے نو کر دی ہے ہم الٹے بھی لٹک جائیں سارے انسان جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, وہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے منفرد مقام کے صحابی ہیں, یہ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے ہیں. جب آپ کا وصال ہوا تو عمر 14 سال تھی, لیکن رشتے کے اعتبار سے فرسٹ کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن اور حضرت علی کے بھی کزن. بڑی کثیر روایات ہیں ان سے احادیثی کتابوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہم تاویل، کہ اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو انٹرپریٹیشن کا فن عطا فرما. تو تفصیلی روایات میں سب سے زیادہ اوتھینٹک جو اقوال ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے ہیں. عنہما اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عباس بھی صحابی ہیں، لہذا ان دونوں پر، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سواری پر سفر کر رہا تھا، آگے آپ تھے اور پیچھے میں تھا، تو آپ نے یوں میری طرف پیچھے مڑ کر کہا کہ یا غلام، بچے، انی علموں کبھی کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں تلقین کرتا ہوں، کچھ باتیں پڑھاتا ہوں، لفظی ترجمہ کریں تو میں کچھ باتیں پڑھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کا اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا. یعنی بندے کا یاد رکھنا کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اس کی عظمتوں کا بیان، اس کی سرینٹی کا بیان کہ وہ بے عیب ہے، نقص سے پاک ہے، کہ کوئی خامی کوئی کمزوری نہیں ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس کا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے، اس کی قدرت بھی ہر چیز پر محیط ہے، اس کی حکمت بھی سب سے اونچی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نیڈس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا خیال رکھے گا. اور احفظ اللہ تجد ہو امامک، دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے جیسے انسان سے مانگنا یہ انسانیت کی بھی توہین ہے اور اپنے مالک کی بھی توہین ہے. لہذا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا اور جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. زندگی کا مزہ اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب انسان یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو میری حاجت پوری کر سکتا ہے، لہذا میں اسی سے مانگوں، اسی سے مدد طلب کروں. پھر فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں بچا سکے گا مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا. اور آخری بات فرمائی رفعت الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے، وجفت الصحف، صحیفے بند ہو چکے. یہ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، ہونا وہی ہے، لہذا خام خواہ کریزی ہو کر اپنا وقت ضائع نہ کرو. تمہارا کام کیا ہے؟ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، باقی کام ہم پر چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ یعنی بالکل ابتدائی مکی صورت، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. مراد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سربلند کرو. لیکن جو کام آپ سے کہا گیا کرنے کا وہ کیا تھا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اسے قرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو. اب یہ بظاہر دونوں چیزیں جو ہیں متضاد سی لگتی ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے سناتے رہو، نصیحت کرتے رہو، آواز کرتے رہو، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنا ہے. بظاہر میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے بلا شبہ، اور آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، اس میں اگر قبائل اپنے سرداروں کی قیادت میں میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. ہی واز ویری رائٹ. لیکن قرآن مجید پڑھنے والے جو ہیں وہ گواہ ہیں. جن میں آپ میں سے جو حضرات بھی قرآن مجید کے مطالعے کا اللہ تعالیٰ نے شغف عطا کر دیا ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید, تو قرآن مجید میں بار بار آپ کو ایک بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جاتا ہے اس چیز سے کہ سرداروں کو لفٹ نہ کرو. یعنی آج کی زبان میں دوز ہو میٹر, ایسے بعض طریقے جو ہیں مثلا حزب التحریر جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ دوز ہو میٹر جو ہیں وہ فوجی ہیں, لہذا فوج سے نصرت طلب کی جائے, ان کا ایک موقف ہے جس پر وہ عمل پیرا ہیں. لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس وقت دوز ہو میٹر وہ سردار تھے قبائل کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لفٹ کرانے کی اجازت دی گئی مختلف اسالیب سے. کہیں فرمایا گیا کہ قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں. ان میں اکثریت کن کی ہے؟ شرفا بھی ہیں, حضرت ابوبکر بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں, طلحہ زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید ابن زید بھی ہیں, سعد ابن وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ غرباء و مساکین کی ہے. حضرت بلال کون ہے؟ غلام ہے, اگرچہ آزاد کر دیا لیکن مکے کے معاشرے میں آزاد کردہ غلام کی بھی حیثیت قانونی طور پر تو ہو گئی آزاد, لیکن اس کو کبھی بھی ایکویلنٹ سمجھا نہیں جاتا تھا شرفا کے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیا تھے کہ یہ باہر کے رہنے والے تھے. یہ تینوں جو فیملی تھی, حضرت یاسر, ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار, باہر سے آئے ہوئے تھے اور مکے کا کوئی سردار اس کے پاس وہ مہمان تھے سمجھ لیں, یا اس کی پروٹیکشن میں تھے, اور وہ ابو لہب ابو جہل کا حلیف تھا, لہذا ابو جہل کو بھی ان پر کنٹرول حاصل تھا, اسی لیے اس نے بے دردی سے قتل کیا حضرت یاسر و حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور کیونکہ بیٹے کے سامنے ماں پر تشدد کیا, ان کی توہین کی, ان کی شرمگاہ میں برچھا مارا, تو بیٹے سے برداشت نہیں ہوا, اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا, پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میرے اعصاب جواب دے گئے تھے, میں یہ کہہ بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا تھا تمہارا دل تو ایمان پر مطمئن تھا نا؟ میں نے کہا ہاں, بالکل کوئی حال نہیں. لیکن بہرحال ایک تشدد ہو رہا تھا وہاں پر. جو سردار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں لفٹ کرانے کی اجازت دی گئی, تو فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تم اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا. اب اگلا سوال کیا ہے کہ جو بھی آدمی سمجھدار ہے وہ کوشش کرتا ہے, کچھ پولیٹیکل مووز کرتا ہے, کچھ پولیٹیکل ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے راہ ہموار ہو سکے, خواہ کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں کر رہا. پھر ایک کردار تھا مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد, یہ مکے کا ایک بہت امیر آدمی تھا, اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا, اس کے آگے کئی بیٹے تھے اور سارے جوان تھے, اور جنہوں نے کردانے انہوں نے کملے بھی سیاح, یہ مکے کا انٹلیکچوئل مشہور تھا, اور کیونکہ فارغ وقت تھا مطالعہ بھی کرتا تھا, پڑھتا تھا, شعر کو اپریشیٹ کر سکتا تھا, جو نثر ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتا تھا, تو وہ جانتا تھا کہ یہ کلام خاص ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. لیکن سرداری نہ چھوڑنے کے لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی قسم کھائی تھی, نہیں لانا. لیکن قرآن مجید اس کو پسند بہت تھا, لہذا وہ چوری چوری آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بہانے, اور نماز کے ساتھ آتا تھا کہ مغرب سے پہلے آ گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے ہوں, تو پھر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیریں زبان سے تلاوت سن لے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر فیس مشورے دینے کے لیے آتا تھا کہ جی اصل میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی صلح ہو جائے, لیکن آپ کی ریجیڈیٹی جو ہے نا یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی مجھے.
تھوڑی سی آپ نرمی دکھائیں. اب وہ نرمی کے کئی پہلو تھے. آئیڈیل تو کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ کا کلام کہنا چھوڑ دو, تو پھر حضور کی رسالت ہی ختم ہو گئی. یا کم سے کم کچھ پک اینڈ چوز کر لو, یعنی وہ آیات کے جو قریش کے سرداروں کو اریٹیٹ کرنے والی ہیں وہ نتلاوت کیا کرو, ان کو ایک طرف رکھ دو. بس تم پر نازل ہو گئی ہیں لیکن ان کو پریزنٹ نہ کرو, پیش نہ کرو, ریکارڈ نہ کرواؤ. یہ بھی ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کی میں صرف ایک ہی مثال دے دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آج ہم مغرب کی نماز میں بڑی ٹھاٹ سے سورت لہب پڑھ لیتے ہیں, تبت یدا ابی لہب و تب. کبھی آپ نے سوچا کہ جب مکہ مکرمہ میں ابو لہب زندہ موجود تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پک اینڈ چوز کی بھی اجازت نہیں. اگلی آیت میں صاف فرما دیا, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہو صاف کہو حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کرے. اب واپس لے کے جائیے آپ نے آپ کو اس سچویشن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا مشن دیا گیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کا, مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کا. لیکن کام کیا دیا گیا اس کے لیے؟ تم قرآن شریف پڑھ کے سناتے رہو, قرآن شریف پڑھ کے سناتے رہو, قرآن شریف پڑھ کے سناتے رہو. سوال یہ ہے کہ پھر کام کیسے ہوگا؟ وہ کام ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہمارا کام ہم پہ چھوڑو, تم اپنا کام کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اب جس میں گیپ ہے, یہ گیپ جو ہے یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دو پیغمبروں کا تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام, دیکھو فرعون نے موسیٰ کو, ہمارے بندے موسیٰ کو علیہ السلام, ان کی پیدائش سے پہلے مارنے کا پروگرام بنایا. اور پھر ہمارا بھی کام دیکھو, ہم نے موسیٰ کی پرورش بھی علیہ السلام اس کے دربار میں, اس کے محل میں کروائی, اور پھر موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے علیہ السلام ہم نے فرعون کو پانی میں غوطے دیے اور ڈبو دیا. اور دوسری کہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنائی وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی تھی. وہ کہانی تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی, وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس تھے کہ ابا جی ان دونوں بھائیوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, ہمیں کم دیتے ہیں, پھر کیا کیا جائے؟ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ بھائی جو بہت جوشیلا ہوتا ہے وہ یہ نیک مشورہ بھی ضرور دے دیتا ہے کہ کی خیال ہے, گھاٹے نہیں لا دی, پاس ہی نہ کر دیے. اور ان میں سے جو ماڈریٹ ہوتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں اے ظلم نہ کرو, بس آسے پاسے کر دو, مارو نہ. بالکل وہی وہاں پر ہوا مشورہ. ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ قتل کر دو, دوسرا جو سب سے بڑا تھا وہ شریف آدمی تھا, نے کہا نہیں لا تقتلو ہو, سو قتل نہ کرو, بلکہ کسی گہرے کنویں میں پھینک دو, کوئی قافلے والا گزرے گا اور وہ ڈول ڈالے گا اور اس کے ساتھ یوسف نکل کے باہر آ جائیں گے اور وہ اس کو کہیں بیچ بیچ دیں گے, ہمارا کام بھی ہو جائے گا کہ والد صاحب کی توجہ ہمیں مل جائے گی, لیکن ہم اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی بچ جائیں گے. اب اسی اسکیم پر عمل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی سکیم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. اور حیران ہو گئے نا ان کے بھائی بھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تیسری چوتھی بار اور منتیں کرنے لگے, جب اپنے بھائی بنیامین کو بھی انہوں نے پچھلے وزٹ میں روک لیا تھا, اب وہ منتیں ترلے کرنے پر آ گئے کہ یا ایو العزیز, اے عزیز, اے وزیر, ہم پر بہت دکھ پش پریشانیاں آئی ہیں, ہم بہت پریشان ہیں اور پھر پیسے ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, آپ صدقہ کریں ہمارے اوپر, یعنی غلہ دے دیں, صدقے میں دے دیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارا خاندان جو ہے بہت زیادہ غم زدہ ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو رحم آیا تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے, یعنی اب جو بڑی منتیں ترلے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا خاندان بہت پریشان ہے اور غم زدہ ہیں, پتا ہے تم نے یوسف اور کے بھائیوں کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب چونکہ جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, لیکن آنکھ جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں بدلتی آئیڈینٹی کے اعتبار سے. باقی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس پہ کچھ فیچرز جو ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو برقرار رہتے ہیں, خاص طور پر آنکھ. تو ان کے وہم و گمان میں بھی چونکہ نہیں تھا کہ یہ جو وزیر جس سے ہم غلہ لے رہے ہیں یہ یوسف ہو سکتا ہے, لہذا غور نہیں کیا تو پتہ نہیں چلا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ تمہیں پتا کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے, ایک دم دیکھا انا کلا انت یوسف, اور تم کہ یوسف تو نہیں؟ انہوں نے کہا یا نام انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. تو وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا کنویں میں کہ ساڑھے مغروں لے جا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گرانے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. یعنی یہ پہلا سیٹ بیک ہے جو ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوگا, اور دوسرا یعنی تین پشتوں سے نبیوں کی اولاد, ایک شریف باعزت آدمی لیکن غلام بن گئے. پھر اس نیلے پہ دیلا یہ ہوا کہ مالکن نے ان پر ایک الزام لگا دیا بہت بڑا بدکاری کا, اسالٹ کا, کہ اس نے مجھ سے بدکاری کا تقاضا کیا ہے, جس کی بنیاد پر پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے شوہر کو پتہ چل گیا, نشانی مل گئی, کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھ لیا, اس وقت معافی بھی مانگی یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف آرے دانا جان گئے, اور بیوی کو ڈانٹا بھی, لیکن اب دنیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے مناسب یہی سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات دو اور قیدیوں سے ہوئی کہ جو بادشاہ کے محل کے ملازم یا غلام تھے بادشاہ کے, اور ایک محلاتی سازش تھی جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا, اور تحقیقات کے بعد ایک کو رہائی ملنے والی تھی اور ایک کو پھانسی ہونے والی تھی, بلکہ سولی چڑھنے والا تھا. تو جو رہائی پانے والا تھا اس نے بھی خواب دیکھا, جو سولی چڑھنے والا تھا اس نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف نے دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی, اور جو آزاد ہونے والا تھا اسے کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک اور بھی بے گناہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنایا, بھول گیا اس کو. اور یاد کب آیا؟ یعنی اگر آپ غور کیجئے, جاتے ہی وہ قیدی اپنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ ایک اور بے گناہ بھی ہے, تو اول تو شاید بادشاہ کو لفٹ ہی نہ کراتا. اگر لفٹ کراتا بھی صحیح تو جیل سے نکال دیتا. دو امکانات تھے, ایک یہ کہ آزاد کر دیتا, آزاد کر دیتا تو بھی وزیر تو نہ بنتے. دوسرا کیا ہے, میرا ذہن جو جاتا ہے کہ آزاد ہوتے اور پھر بیک ٹو پویلین, جہاں سے جیل میں گئے تھے وہ کیا تھا, پھر اسی عورت جو ہے جو ان پر فریختہ ہوئی تھی پھر اس کے گھر میں چلے جاتے, اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتا. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ اس کو بھول گیا. یاد کب دلایا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی ضرورت بنے, اس کا خواب آیا, اس نے درباریوں سے شیئر کیا, درباریوں نے کہا پٹے سے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں کہ ہوں بادشاہ سلامت چھوٹے پر. اب وہ جو شراب پلا رہا تھا وہاں پر, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک دو بار جیل کا چکر لگوا دے, آپ کو تعبیر میں لا کے دوں گا, اور وہ تعبیر لے کے آ گیا. ابھی سارا جو تفصیلات میں نہیں جا رہا, تو مطلب میرے کہنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان سورت یوسف میں, پوری ایک سورت ان کے لیے مختص ہے, اور مزیدار کہانی کی طرح قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. ان دونوں کا حاصل جو میں اپنے ناقص علم کی حد تک سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کرانی تھی کہ ہمارا کام ہم پہ چھوڑو, ہم کیسے تمہیں غالب کریں گے, یہ تو ہمارا کام ہے, ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی دور دور تک دیکھیں تو ہمارے دوبارہ اٹھنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا, خاص طور پر 9/11 کے بعد. یعنی مسلمان جس طرح دبائے گئے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھے. یعنی وہ بات کہ جو مولانا حالی نے کہی تھی کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے,
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ دن بدن آگے ہی آگے ہے، آگے ہی آگے ہے، آگے ہی آگے ہے، نظر نہیں آتا کہ ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، جن میں غزوہ ہند کا تذکرہ آیا، جس میں اسلام کے دوبارہ ابھرنے کا تذکرہ آیا، کچھ تو پوری ہو رہی ہو بھی رہی ہے۔ یہ جو افغانستان کے اندر شکست ہے امریکہ کی، اگرچہ اس کا ابھی سامنے کچھ آیا نہیں، لیکن بہرحال ہر سمجھدار آدمی جب وہ سمجھتا ہے کہ اتنی اس سے زیادہ بے عزتی امریکہ بہادر کی نہیں ہو سکتی کہ وہ طالبان، جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کون ہے، ان سے منتیں کر رہا ہے صلح کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی، اور وہ شرائط طالبان لگا رہے ہیں، تو وہ بھی ہے، لیکن فزیکلی جو ہو رہا ہے اس کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ سارے مذاکرات وغیرہ یہ بھی کوئی ٹائم گیم کرنے کے لیے امریکہ کر رہا ہو اور پھر کوئی وار کرے، اس کا امکان ہے، اس لیے کہ ابھی بالفعل تو کچھ نہیں ہوا، میلٹنگ پاٹ میں ہے سارا کچھ، تو یہ سارے امکانات ہیں۔ لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہوگا۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ہم اپنی وہ ذمہ داریاں پورے کرتے رہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری وہی ہے کہ فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرو، قرآن مجید کے دروس اس کے کریا کریا بستی بستی ہر کمیونٹی کے اندر ہوں، لوگ قرآن مجید کی طرف آئیں، ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو، اور پھر ہم طاقت پکڑیں اور پھر ہم اٹھیں اللہ کرے، اور اسلام کے غالب کرنے والی جو قوت ہو ہم اس کے دست و بازو بنیں۔ اسلام غالب ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوگا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ میں اور آپ ہی ہوں گے۔ اسلام از این اوپن ریلیجن، کوئی گورا ہو، کالا ہو، یلو ریس سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ مسلمان ہے۔ اور آج تک کا تجربہ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی نو مسلم اسلام میں آتے ہیں ان کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، ان کے ایمان کا لیول جو ہے وہ روایتی مسلمانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ لیکن چلیے ہم سے آگے صحیح، ہم اسلام کے مخالفوں کے صف میں شامل نہ ہوں۔ اب بظاہر ہم آپ اخبارات پڑھ لیں، آپ ٹی وی چینلز کے مذاکرے سن لیں، ان کا تو حاصل یہی ہے کہ ہمیں ریئلسٹک ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، ویسٹ بہت بڑا ہے، ہمیں ان کے سامنے چونچا نہیں کرنی چاہیے، بس ان کی ہاں میں ہاں ملا کر جو ہے وہ سر نیچے جھکا کر ان کا ہم نوا بن جانا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے اس سے ہمیں سب سے پہلے نکلنا چاہیے کہ وہ جب میدان آئے، مارکا گرم ہو، تو ہم اسلام کے سپاہیوں میں شامل ہوں، کبھی ہم اسلام کے دشمنوں کے سپاہی یا ان کے حاشیہ بردار یا ان کے سپورٹ کرنے والے نہ بنیں۔ اقول قولی هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔
خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔